بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، آسان فقه قرآن وسنة کی روشنی میں درس جاری ہے. پچھلے درس میں العقیقة وآداب المولود سے متعلق بات کر رہے تھے. آج کی نشست میں البشارة بالمولود والتهنئة به. امام صاحب فرماتے ہیں نو مولود بچے کی بشارت اور مبارک باد کہنا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان گھرانے میں تو پھر دوسرے مسلمانوں پر چند آداب ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور ہمارا دین کیونکہ کامل دین ہے، اس دین میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کئی مرتبہ، جہاں پر دین کی بنیادیں عقیدہ کے اصول، عبادات کے اصول، حرام اور حلال کے مسائل کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی دین اسلام نے بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے، اور ان معاملات میں جو آداب ہیں ان کو بھی بڑے بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے. اور ان آداب میں سے یہ آداب ہیں کہ جب کوئی بچہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کیا کرے، اور وہ خود جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے وہ کیا کرے. جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے عقیقے کے جو مسائل ہم بیان کر چکے پچھلی نشست میں، اب جو دوسرے مسلمان ہیں وہ کس طریقے سے مبارکباد کہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا شریعت میں شریعت نے ہمیں اس کی کوئی ایسی چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں جس کی ہم نے اتباع کرنی ہے. یہ ہر بندہ اپنی مرضی سے جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے. جیسے کہ ایک کرسچن بچہ پیدا ہوتا ہے یا یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر مذہب کا اور ہر مذہب میں اور ہر تہذیب میں اپنے اپنے روایات ہوتی ہیں، ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، لیکن دین اسلام نے جاہلیت میں اپنے ٹریڈیشنز تھے جیسے میں کچھ بیان کروں گا میں، لیکن جب دین اسلام آیا تو ان باطل ٹریڈیشنز اور جو تہذیب تھی اس کو ختم کر دیا، اور اس کی جگہ اسلام کا نور جو ہے وہ آیا، اور جو ظلمت کی تاریکی تھی، جہالت کی جو تاریکی تھی اسے دور کر دیا. اب یہاں پہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ البشارۃ بالمولود والتهنئۃ به. لما كانت البشارۃ تسر العبد وتفرحه، جب بشارت بندے کو خوش کر دیتی ہے اور اس کے دل مسرت پیدا کر دیتی ہے، استحب للمسلم ان يبادر الى مسرۃ اخیه. استحب کے نیچے انڈر لائن کر دیں، یہ حکم شرعی ہے کہ مستحب ہے مسلمان پر کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی دل میں مسرت ڈالنے کے لیے جب اسے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کو مبارکباد کہے. وہ اعلام بھی یفرح، اور جو چیز جس چیز سے یہ مسلمان خوش ہوتا ہے اس کی خبر بھی دوسرے مسلمان پر دینا جو ہے وہ مستحب ہے. وقد قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، فبشرناه بغلام حلیم، ہم نے بشارت دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حلیم بردبار بچے کی. سورة الصافات آیت نمبر 102. وقال في قصة زكريا علیہ السلام، اور ذکر علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، اے زکریہ بے شک ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک غلام، ایک بچے کے جس کا نام یحییٰ ہے. تو یہاں پر صرف بچے کی بشارت نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچے کے نام کو بھی بشارت دے دی کہ یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ سورۃ مریم آیت نمبر 7 کی آیت ہے. تو بشارت دینا مستحب ہے، مسنون ہے، اور ہر وہ عمل، یاد رکھے قاعدہ، ہر وہ عمل جو آپ مسلمان بھائی کے دل میں مسرت پیدا کر دیتا ہے وہ جو بھی اقدام ہے، جو بھی عمل آپ کو مسلمان بھائی کو خوش کر دیتا ہے، اس میں مسرت پیدا کر دیتا ہے، یہ مستحب ہے، کیونکہ اس میں شریعت کے جو عام نصوص ہیں وہ اس کے دلائل ہیں. والتهنئة بالمولود مستحبة، ایک تو بشارت ہے، یعنی ایک بندہ سفر پہ ہے، آپ کو پتہ چلا کہ اس گھر میں بچہ ہوا ہے، اب کون سب سے پہلے اسے فون کر کے بشارت دے گا؟ آپ کا بھائی، سگا بھائی کیوں نہ ہو. بعض لوگ سستی سے کام لیتے ہو، کہتے ہیں یار کوئی فون کر دے گا بتا دے گا، جو پہل کرے گا اسے ثواب ملے گا، کیونکہ مستحب ہے، اس میں سستی کی بات نہیں ہے. تو فوراً جو ہے جسے پتہ چلے وہ بشارت دے دے. تو ایک ہی بشارت دینا، دوسرے مبارک بات دینا، بشارت اسے مل گیا، اسے پتہ تو چل گیا ہے، اب اسے مبارک بات کیسے دی جاتی ہے، گریٹنگز دوسرے لفظوں میں کیسے کی جاتی ہیں؟ مختلف تہذیب مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن دین اسلام کا طریقہ منفرد ہے. اب غور کریں، دین اسلام میں جب آپ دوسروں کو مبارک بات دیتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ یہ خوشی کہاں سے آئی، کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. الذي اضحك وابكى وهي ساتا وهي رولاتا ہے. تو حقیقتاً جو ہے ہماری پوری زندگی جو ہے اس کا ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہمارے جو مختلف زندگی کے حالات ہیں، تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. تو یہ خوشیاں جو ہیں جب ہمیں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ زبان پر جاری ہونا چاہیے. جس گھر میں بچہ پیدا ہوا اس نے ذکر تو کر لیا، اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا اور عملا عقیقہ بھی کر لیا، اب دوسرے جو ہیں وہ کس طریقے سے تہنیہ کرے؟ فرماتے وہ تہنیہ بالمولود مستحبہ بأي لفظ دل علیہا. تہنیہ مبارکباد دینا بچے کی ولادت پہ مستحب ہے. یہ بھی کون سے لفظ؟ بأي لفظ دل علیہا، کسی بھی لفظ سے مبارکباد آپ کو بیٹا ہوا، مبارکباد اللہ تعالیٰ آپ کو بچہ عطا فرمایا. ما لم يكن فيه اسم، بشرط اس میں کوئی گناہ نہ ہو. کوئی ایسے الفاظ جس میں شرک ہو، کوئی ایسے الفاظ جس میں تنقیص ہو اس بندے کی، اس کے بچے کی، ایسے الفاظوں سے گریز کرنا ہے. اگر لفظ شرعاً لفظ میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ومما ورد عن بعض السلف، جو بعض سلف سے ثابت ہے، فی التہنئة بالمولود قوله، یہ الفاظ جو ہیں بعض سلف سے ثابت ہیں، فرماتے ہیں بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ رشده ورزقت بره. اللہ اکبر. بورك لك في الموهوب، بورك مبارک ہے، اسے برکت ڈال دی گئی. الموہوب دیا گیا، کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے، اسے با برکت کر دے. الفاظ دیکھیں، وہ شکر تلواہب، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنے والے کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ شکر تلواہب وہ بلغ رشدہ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اپنے رشد تک پہنچ جائے، یعنی ہدایت کے راستے کو اپنا لے. صرف بلوغ نہیں، وہ بلغ رشدہ، یعنی صرف دنیاوی عمر، دنیاوی لحاظ کافی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے اس کی لمبی عمر ہو، اسے کسی کی لمبی عمر کی دعا کرنا جو ہے درست نہیں ہے، الا کہ یہ آپ ساتھ شامل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کی عمر لمبی کر دے اپنی فرما برداری میں. اپنے والدین کیوں نہ ہو، والدین کے لیے بھی یہی دعا کرنی ہے، بچوں کو بھی یہی دعا کرنی ہے، کیونکہ اگر لمبی عمر ہو گئی اور نافرمانی میں ہوئی، نعوذ باللہ، پھر تو خسارہ خسارہ، ناکامی ناکامی ہے. تو اس لیے دعا میں بھی انسان ہمیشہ جو ہے وہ احتیاط سے کام لے. وہ بلغ رشدہ ورزقت برہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی فرما برداری اور اس بچے کی اچھائیاں عطا فرمائے، رزق کی شکل میں. لفظ رزقت رزق کی شکل میں، رزق میرے بھائیو صرف مال و دولت نہیں ہوتا، رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق عام لفظ ہے جس میں ہر خیر شامل ہے. یعنی جو بھی خیر اس بچے سے ہونا ہے سب سے پہلے وہ خیر اپنے والدین کو پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے. میرے بھائی چار لفظ ہیں لیکن کتنی پیارے لفظ ہیں. بورک لک فی الموہوب وشكرت الواهب وبلغ رشده ورزقت بره. عطا کرنے والے کا ذکر, جسے عطا کیا گیا اس کے لیے دعا, عطا کرنے والے کی حمد و ثنا, جسے عطا کیا گیا اس کے لیے دعا, جو عطا کیا گیا ہے اس کے لیے دعا, اور پھر کیونکہ والدین زیادہ حقدار ہیں اس کے خیر کے, اس کے بر کے اور فرم برداری کے, تو ان کا ذکر آخر میں کیا ہے. اور یہ حسن مسلم میں روایت موجود ہے یہ, اور یہ ثابت ہے بعض سلف سے, جو چھوٹا کتاب ہے حسن مسلم کا, اس میں آپ کو یہ دعائیں مل جائے گی انشاءاللہ. اور جواب میں کیا کہنا ہے یہاں شیخ نے بیان نہیں کیا. اب یہ تو مبارکباد دینے والے کے الفاظ ہیں, جس کو مبارکباد دی جا رہی ہے وہ کیا کن الفاظوں سے جواب دے گا, ذرا غور سے سنیں. بارک اللہ لک, سبحان اللہ, بارک اللہ لک, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی برکت دے. وبارک علیک, اور تم پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں. ورزقک واجزل وجزاک اللہ خیرا, اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے. ورزقک اللہ مثلہ, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسا بچہ عطا فرمائے. واجزل ثوابک, اور اللہ تعالیٰ تمہارے ثواب اور جزا میں جو ہے برکت ڈال دے اور اسے زیادہ کر دے. تو یہاں پر بھی جواب میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, الفاظ بارک اللہ لک وبارک علیک وجزاک اللہ خیرا ورزقک اللہ مثلہ واجزل ثوابک. شیخ صاحب فرماتے ہیں ویجب الحذر مما کان یقول اہل الجاہلیہ. جب شیخ صاحب یہ بیان کر دیا کہ کوئی بھی الفاظ ہوں بشرط یہ کہ اس میں نافرمانی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی, تو جائز ہے. مستحب یہ ہے کہ یہ جو سلف سے ثابت الفاظ ہیں, سلف سے ثابت الفاظ کیوں دوسرے الفاظ سے بہتر ہیں؟ کیونکہ وہ علم کے بلند درجے پہ تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے, صحابہ کرام جو ہیں, اور صحابہ کرام کے ساتھ تابعین رہ کے, یعنی علم کے بلند درجے اور ادب کے بلند درجے پہ تھے, تو جو ان کے آداب تھے اور جو ان کے الفاظ تھے وہ امت میں سب سے افضل تھے. اس لیے بعض محدثین جو ہیں جب کوئی اجتہادی مسئلہ آتا تو دیکھتے اجتہاد میں بھی کر سکتا ہوں اور اجتہاد فلان امام کا بھی ہے, مسئلہ اجتہادی ہے, دلیل واضح نہیں ہے اس میں. تو بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اجتہاد نہیں کرتا, میں فلان امام کی اس مسئلے میں تقلید کرتا ہوں. جب دلیل نہیں ہے, واضح دلیل نہیں ہے, اب بات مسئلہ اجتہادی ہے, وہ خود اپنے اجتہاد سے ایک, یعنی پہلے اس اجتہاد مسئلے میں ایک دو تین چار اقوال ہیں مثال کے طور پہ, مختلف اماموں کے مختلف اقوال ہیں. اب وہ پانچواں قول بھی شامل کر سکتے ہیں, خود مجتہد ہے, یا وہ کسی امام کی تقلید کر کے یہ چار قول باقی رکھ سکتا ہے. اور ایسے امام یعنی موجود رہے ہیں سبحان اللہ, ان میں سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, یعنی ان کے فتاوی معروف ہیں, جب نص آ جاتا تو امام محمد مخالفت بھی کر لیتے ہیں ادب کے دائرے میں رہ کے, ہذا فیہ نظر, اس کی دلیل یہ ہے. اور جب اجتہادی مسئلہ ہوتا تو خود اجتہاد نہ کرتے, امام احمد بن حنبل کی تقلید کر لیتے اس مسئلے میں. اس لیے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ جو مقلد ہیں وہ تقلید کرتے ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. یہ فرق وہ لوگ جانتے جو امام صاحب کے قریب رہیں یا جو ان کے علم سے معرفت رکھتے اور جانکاری رکھتے ہیں. اللہ وبرکاتہ. امام صاحب فرماتے ہیں ویجب الحذر مما کان یقولہ اہل الجاہلیہ فی تہنیتہم بالزواج, اور اس چیز سے اجتناب کرنا ہے, بلکہ اجتناب کرنا واجب ہو, ہم فقہ پڑھ لیں, واجب ہو انڈر لائن کر لیں, اور یہ واجب بات بھی سن لیں کہ آگاہ رہنا ہے, دوری اختیار کرنی ہے ہر اس لفظ سے جو جاہلیت میں کہا جاتا. فی تہنیتہم بالزواج, جب کسی کی شادی ہوتی تو شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے وہ یہ الفاظ کہتے ہیں, حیث یقول للمتزوج, شادی کرنے والے دولہے کو یہ کہتے ہیں, بالرفاء والبنین, کہ تمہیں اس شادی میں خوشیاں ملے اور بیٹے ملیں لڑکے. اس میں خرابی کیا ہے؟ بالرفاء والبنین, بارک اللہ فیک, بیٹے کا ذکر ہی نہیں. فیخصون, شیخ صاحب فیخصون بالذکر دون البنات, تو بیٹوں کا ذکر کرتے دعا میں, بیٹیوں کا نہیں. وكثير منهم كان يهني بولادة الابن دون البنت. والمسائل اكثر لوگ ایسے بھی تھے جاہلیت میں جب بچے کی ولادت پر تو مبارک بات دیتے تھے, تہنیہ کرتے تھے, لیکن بیٹی کی ولادت پر مبارک بات بھی نہیں کہتے اور تہنیہ بھی نہیں دیتے. فالواجب ترک سنت الجاہلیہ, واجب تو یہ ہے کہ جہلیت کی سنت کو, جہلیت کے راستے کو, جہلیت کے اس طریقے کو ترک کر دیا جائے. عجب بات یہ ہے میرے بھائی, واللہ آج بعض مسلمان گھرانے ایسے ہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو میاں اور بیوی سوگ مناتے ہیں, دادی اور دادا, یعنی دوسرا دور کی بات ہے, دادی اور دادا بھی اس سوگ میں شامل ہوتے ہیں. ہم تو بات کریں مبارکباد کی, یعنی جہلی میں مبارکباد نہیں دیتے تھے, سوگ نہیں مناتے, الگ بات ہے, شاید اس کے بعد میں مناتے ہوں, اب تو پوری فیملی سوگ مناتی ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. دیکھیں الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی, امت میں ایسے لوگ بھی ہیں الحمد للہ, ایسے گھرانے بھی ہیں جو لڑکی اور لڑکے میں فرق نہیں جانتے, اور اللہ سے ہمیشہ جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرماؤ, اور اولاد کے لفظ میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی شخص یہ تمنا کرے مجھے نیک بیٹا عطا فرما, اس میں دعا میں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جب اللہ تعالیٰ کوئی بچہ عطا فرمائے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, تو پھر اسے اپنے مقدر سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ بیٹی ہو تو پھر ایک تو سوگ منانا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار یا دوست احباب ہیں وہ بھی کتراتے ہیں مبارکباد دینے سے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ کو پتہ نہیں تو میرے سامنے ہوا ہے کئی مرتبہ. دیکھیں ہمارے معاشرے انڈیا پاکستان مختلف نہیں ہے, ایک جیسے معاشرے ہیں, لیکن سبحان اللہ, میں بات جہلیت کی کر رہا تھا, یہ جہلیت کے اندھیرا تھا اور اسلام کے نور سے یہ تاریکی الحمدللہ دور ہو گئی تھی, لیکن کئی صدیوں کے بعد یہ تاریکی پھر سے بعض ملکوں میں, بعض معاشروں میں یہ عام ہوتی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں حق کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے مسئلہ ہے, امام صاحب فرماتے ہیں التأذین فی اذن المولود, نمول بچے کی کانوں میں اذان دینے کا مسئلہ جو ہے, کیونکہ جب بشارت بھی دے دی, مبارکباد بھی دے دی, عقیقہ بھی ہو گیا اور دیگر آداب بھی ہو گئے, ایک چیز باقی رہتی ہے اور وہ ہے بچے کے, نو مولود بچے کے کان میں اذان دینے کا مسئلہ. اس سے پہلے کہ میں دیکھوں کہ شیخ صاحب, یہ بتاؤں کہ شیخ صاحب کا اس میں کیا نظریہ ہے یا وہ کیا سمجھتے ہیں, یہ اختلافی مسئلہ ہے اور بعض علماء محدثین کے نزدیک بچوں کے کان میں اذان دینا جو ہے وہ مستحب ہے, جائز ہے, اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے. اختلاف کی وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ صحت الحدیث, حدیث کی صحت, کیونکہ قرآن مجید اس کا ذکر ہے نہیں. تمہارے پاس دوسرا جو مصدر قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو احادیث موجود ہیں ان میں جو محدثین ہیں, جو علماء جرح و تعدیل ہیں, یہ محدثین کی خاص ایک گروہ ہے, ان کے نزدیک ان کا اختلاف ہے, بعض کے نزدیک صحیح ہے, بعض کے نزدیک ضعیف ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان روایات کی تحقیق کی تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ یہ ایک دوسرے, یہ روایت جو ہے فرق ضعیف ہے لیکن ایک دوسرے سے مل کے یہ حسن درجے پر پہنچ جاتی ہیں, اس لیے یہ طریقہ جو ہے انہوں نے پہلے یہ فرمایا کہ صحیح ہے. اور ارواء الغلیل میں بھی ابھی تک جو ان کا جو قول ہے معروف ہے کہ وہ حسن سمجھتے ہیں, اور ارواء الغلیل میں فرماتے ہیں حسن ان شاء اللہ. جب یہ روایت پیش کی امام صاحب نے ارواء الغلیل میں, ان کی معروف تصنیف ہے, فرماتے ہیں حسن ان شاء اللہ, خلاف عادت. عام طور امام صاحب ایسے نہیں کہتے, یا تو حسن یا صحیح یا ضعیف کہہ دیتے, بہت شاد و نادر آپ کہیں پہ پڑھیں گے حسن ان شاء اللہ. ابھی ان کو ڈاؤٹ تھا, یہ ڈاؤٹ بعد میں جب انہوں نے مشکات کی تحقیق کی یہ ڈاؤٹ ان کا بھی دور ہو گیا, اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے. پہلے وہ فتویٰ دیتے تھے کہ جائز ہے بچے کے کان میں اذان دینا, پھر ان کو جو دوسرا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اذان دینا جائز نہیں ہے. جو علماء حنابلہ ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ کان میں اذان دینا مستحب ہے, اور مؤلف جو ہے وہی قول اپناتے ہیں. الغرض چاہے یہ علامہ البانی کا قول ہو یا کسی اور عالم کا قول ہو, جس کے نزدیک یہ روایت صحیح ثابت ہو گئی ہے تو وہ تو بچے کان میں اذان دے دے, اور جس کی نزدیک صحیح ثابت نہیں ہوئی تو وہ بچے کان میں اذان نہ دے. بات تقوی کی ہے, بات یہ نہیں کہ میں کیا کہتا ہوں اور آپ کیا کہتے ہیں. اگر آپ کا تقوی آپ کو اجازت دیتا ہے تو بچے کے کان میں اذان دے دیں, اور اگر نہیں دیتا ہے تو نہ دیں. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں پہلے دیا کرتا تھا جب مجھے یہ پتا تھا کہ روایت صحیح ہے. جب مجھے پتا چلا کہ اس پہ کلام ہے اور روایت صحیح نہیں ہے, پھر میں نے بچوں کے کان میں اذان دینا چھوڑ دیا. تو آدھے بچوں کے کان میں اذان ہوئی, آدھے بچوں کے کان میں اذان نہیں ہوئی. تو یہ دلیل کی بات, ہمیں حکم دیا کہ اتباع دلیل کی. تو اب یہ ثابت نہیں ہوئی دلیل محققین علماء کے نزدیک, تو میں نہیں اذان نہیں دیتا ہوں. اختلافی مسئلہ ہے, حاضرین سامعین میں سے کوئی شخص کل یہ نہ کہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اذان دینا حرام ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے, اور شریعت کے بعض مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف قوی ہے, قوی اختلاف ہے. اس قوی اختلاف کی بنیاد پر پھر آپ دیکھیں آپ کا تقوی آپ کو کیا کہتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں یستحب التأذین فی اذن المولود, ان کے نزدیک کیا ہے؟ مستحب ہے. برفق, آسانی سے, آہستگی سے, حال ولادت ہی جب بچہ پیدا ہو. لیکون اول ما یقرع سمعہ کلمات الاذان, تاکہ سب سے پہلے یوں کے کان میں آواز, بچے کان میں جو آواز پہنچے وہ اذان کے کلمات. متغمن لتوحید اللہ تعالی و تعظیمہ, جس کے ضمن میں اذان کے ضمن میں جو ہے یہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ذکر شامل ہے. فیکون ذلک کتلقینہ شعار الاسلام عند دخولہ الی الدنیا, کہ اسے پیدا ہوتے ہی مسلمان کے جو سب سے بلند بات ہے, جو پہچان ہے مسلمانوں کی, کیا ہے؟ اذان ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شہر پہ حملہ کرنا چاہتے تو صبح کے وقت انتظار کرتے, اگر اذان کی آواز آ جاتی تو حملہ نہ کرتے, اگر اذان کی آواز نہ آتی تو حملہ کر دیتے. تو اذان جو ہے, یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اذان سنتے ہیں اور اذان کی کوئی اہمیت نہیں, بڑی اہمیت ہے اذان کی. اب خود غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے رک جاتے صرف اذان سن کے, اللہ اکبر اللہ اکبر سن کے. کما یلقن کلمہ التوحید عند خروج منہا, تو شیخ صاحب جو ہے یعنی وہ ایک تعلیل بھی بیان کر رہے ہیں دلیل کے علاوہ, کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو کلمہ توحید کی تلقین سنتا ہے یا خود کہتا ہے, لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو تب بھی سب سے پہلے اسے کلمہ اذان, جس میں کلمہ شہادت بھی شامل ہے, وہ سن لیتا ہے. فتکون بدایت ونہایت علی التوحید, تو اس سے اس کی ابتدا اس دنیا میں اور اس کی انتہا اس دنیا سے ساری کے ساری توحید کی بنیاد پر. سب سے پہلی چیز سنی توحید, جب دنیا سے رخصت ہوا تب بھی توحید. یہ ان علماء کے نزدیک یہ باتیں ہیں جو اذان کو مستحب سمجھتے ہیں, اور یہ بات یعنی یہ جو تعلیل ہے درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بات ہے دلیل ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی. یعنی ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اور جو تعلیمات صحابہ کرام کو دی وہ ہمارا دین ہے. اگر یہ روایت صحیح ثابت ہو جاتی تو پھر جھگڑے ختم تھے, لیکن جب روایات جو ہیں اس پہ کلام ہے علماء کو, وہ صحیح ثابت نہیں ہو بعض علماء کے نزدیک, اس لیے وہ اذان نہیں دیتے. عن ابی رافع, سعد بن رافع رضی اللہ عنہ قال, فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اذن فی اذن حسین بن علی حین ولدت فاطمہ, کہ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان دی جب سیدہ فاطمہ نے ان کو پیدا کیا. روایت جو ہے ابو داؤد میں ہے, باب فی الصبی یولد فی اذن فی اذنہ, حدیث کا نمبر جو ہے وہ 5105. لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حدیث ضعیف ہے. چند مسائل, امام صاحب نے اس پہ بات کو ختم کیا, چند مسائل ہیں. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کا ذکر کیا ابو داؤد میں اور ترمذی میں, جب سنن ترمذی کی تحقیق کی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ لکھا ضعیف. تو بعض لوگ کہتے ہیں اروا الغنی میں تو صحیح حسن کہا ہوا ہے, اب یہاں پہ ضعیف کہا ہوا ہے. تو امام صاحب نے جب تحقیق کی, اور ان کی تحقیق جو سنن کی تحقیق وہ بعد میں ہوئی, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب جو اس قول سے رجوع کر چکے تھے. اور ویسے ہی آپ یہ دیکھ لیں کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن روایات کی تصحیح تعظیم سے رجوع کیا ہے, اب وہ دو جلدوں میں موجود ہیں, دو جلدیں ہیں. اسے کہتے ہیں علم. اگر کسی تحقیق میں کوئی کمی پیشی ہو گئی تو یہ نہیں کہتے سینہ تان کے ڈیئر ٹو آسک بھی جو ہو گیا وہ ہو گیا اب ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہم نے کہا ہے نہیں وہ اپنے نقص کا اعتراف کرتے ہیں اور ایک دو نہیں میرے بھائیو چار پانچ نہیں دو جلدیں ابھی بازار میں بک رہی ہیں جا کے دیکھ لیں جن روایات کو صحیح سمجھتے تھے بعض تحقیق ضعیف ثابت ہوئیں صحیح سے ضعیف انہوں نے پھر وہ کر دیا اور جن کو صحیح سمجھتے تھے بعض تحقیق صحیح ثابت ہوئیں ان کو دوبارہ انہوں نے اس کی تحقیق کے بعد یہ بھی لکھا کہ میں اسے پہلے یہ سمجھتا تھا اب میں یہ سمجھتا ہوں. چند اہم مسائل شیخ صاحب بیان کرتے ہیں پھر اس باب کا اختتام کرتے ہیں. لا تشرع العقیقۃ عن السقط اذا سقط قبل نفخ الروح فيه. عقیقہ ابارشن ابارٹڈ بچے سے نہیں کیا جاتا جب بچے میں روح پھونکنے سے پہلے بچہ ساقط ہو جائے اور ابارٹ ہو جائے. روح کب پھونکی جاتی ہے؟ چار مہینے. بارک اللہ فیک. دلیل صحیح بخاری کی روایت یاد ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن نطفہ ہوتا ہے 40 دن علقہ 40 دن مضغہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ جو چار مہینے ہیں جب بچہ جب حمل 4 مہینے کا ہو چکا ہو اور بچہ ابارٹ ہو جائے حمل گر جائے تو اس بچے کا عقیقہ بھی کیا جاتا اگرچہ مردہ پیدا ہوا ہو. ٹھیک ہے اگر 4 مہینے سے پہلے ہو تو عقیقہ نہیں کیا جاتا. تشرع العقیقۃ بالولادۃ. اچھا 4 مہینے سے پہلے کیوں نہیں 4 کے بعد کیوں؟ روح کی بات ہو رہی ہے نا. اللہ اکبر. دوسرے نمبر تشرع العقیقۃ بالولادۃ فلو مات المولود قبل یومه السابع او بعده قبل ان يعق عنه فالمشیۃ العقیقۃ عنه باقیۃ بحالها فیعق عنه ولو مات. عقیقہ جو کہ مشروعیت ہے وہ اس کا تعلق ہی ولادت سے. اگر بچہ پیدا ہو جائے اور وہ 7 دن سے پہلے مر جائے کیونکہ مستحب کیا 7 دن ہے نا عقیقہ, اس سے پہلے اگر بچہ مر جاتا ہے یا 7 دن کے بعد عقیقہ کرنے سے پہلے تو عقیقہ مشروعیت باقی رہتی ہے اور اس کے والدین عقیقہ تب بھی کریں گے. عجب بات ہے بھائی دیکھیں, یعنی ایک طرف سے غم ہے سوگ بچے کی جدائی کا اور پھر عقیقہ بھی کرنا ہے باقی. یہ نہیں ضروری نہیں کہ اسی دن آپ کریں, آپ بعد میں کریں بے شک, لیکن عقیقہ کیوں کرنا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ اعلم کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بیٹا یہ جو بچہ عطا فرمایا ہے یہ بڑی نعمت ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بانج ہیں جو بچہ پیدا کرنے سے قاصر ہیں, اللہ تعالیٰ کو توفیق تو دی بچہ تو ہوا ہے لیکن اس وقت مردہ پیدا ہوا یا مر گیا ہے, اللہ کی حکمت ہے. لیکن یہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے یہ احسان باقی ہے, اس کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے دنیا کے جو معبودات اللہ تعالیٰ کے سوا کہ وہ ایک مکھی پیدا کر کے دکھائے, لیکن انسان تو دور مکھی. اور معبودات اس دنیا میں کون ہیں؟ جو ایکسٹرارڈنری سمجھے جاتے ہیں, جو کامل سمجھے جاتے ہیں, جو کوئی بھی ہو معبودات, یہ انسان سمجھدار عقل والا انسان ٹیکنالوجی والا انسان کس کے سامنے جھکتا ہے؟ جو اس سے بڑا ہو. ایسے نہیں جھکتا نا, آپ اپنے آپ سے کم سے کے سامنے نہیں جھکتا نا, چاہے بت ہو یا درند ہو یا پرند ہو یا جن ہو یا انس ہو یا فرشتہ ہو یا بزرگ ہو یا کوئی اللہ کا ولی ہو یا کوئی نبی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب اکٹھے ہو جائے, ایک نہیں جتنی بھی معبودات ہوں اللہ تعالیٰ کے ماسی ہو سب اکٹھے ہو جائیں, ایک مکھی پیدا کر کے دیکھا ہی نہیں کر سکتے. تو جب ایک بچہ اللہ نے دیا ہے احسان ہے کہ نہیں؟ یہ پوری دنیا دیکھیں ٹیکنالوجی کہاں پہ پہنچ گئی ہے, روبوٹ آ گئے ہیں, پتہ نہیں اب نینو سسٹم بھی, پتہ نہیں وہ کیا کہ سنے اب نینو ٹیکنالوجی کے بارے میں بڑی بڑی چیز تک پہنچے ہیں. ارے ایک نطفہ تو پیدا کر کے دکھا. اللہ فرماتے ہیں ارائیتم ما تمنون انتم تخلقون ونحن الخالقون. کلوننگ تک تو پہنچ گئے, کلوننگ میں کون سا تیر مارے کلوننگ میں؟ بعضوں پریشان ہے کلوننگ انسان پیدا کر دی, کہاں انسان پیدا کر دیا؟ اگر واقعی انہوں نے کچھ پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا چیلنج یہ ہے, افرائیتم ما تمنون, دیکھتے جو تم منی خارج کرتے ہو, کون اسے پیدا کرتے ہیں, یہ پیدا کر کے دکھاؤ, ایک نطفہ پیدا کر کے دکھاؤ, پھر بات ہے. اب انسان تو دور کی بات, مکھی بھی دور, ایک نطفہ بھی پیدا نہیں کر سکتے جو انسان کی وجود کی بنیاد ہے. سبحان اللہ. اسے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یا کہتے ہیں یار جب بچہ مر گیا تو پھر عقیقہ کیوں کریں؟ تمہیں کیا پتہ بچہ پیڑ کے اندر بنا کیسے؟ واللہ اگر آنکھوں سے دیکھ لیں ہم, ایک پروگرام میں نے دیکھا, واللہ ایک لمحے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سے نکلتا رہا, اللہ نکلتا رہا, کہ کس طریقے سے یہ جو کیڑے جو نظر بھی نہیں آتا, کس طریقے سے یہ آہستہ آہستہ اس خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. واللہ پوری دنیا جہاں مل جائے, دنیا پوری ٹیکنالوجی مل جائے, وہ ایک نطفہ بھی پیدا نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ امام صاحب فرماتے ہیں, من لم يتيسر له ذبح العقيقة عن ولده في يوم السابع او بعده, جس کے لیے میسر نہ ہو, آسان نہ ہو کہ وہ اپنے بچے کے لیے عقیقہ کرے ساتویں دن یا اس کے بعد میں, فله ذبحها ولو مضى على ذلك اشهر او سنوات, تو وہ اس کے بعد میں کبھی بھی عقیقہ دے سکتا ہے. کون؟ والد یا وہ خود. اچھا خود بھی دے سکتا ہے, کیوں بھائی؟ خود کیسے؟ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے, کہتے ہیں کہ جس شخص کا عقیقہ نہ ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنا عقیقہ خود کر لے. جانتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ کل غلام مرہون بعقیقتہ, اس کی جو اچھائیاں ہیں, جو اس کا خیر ہے, وہ گروی میں ہے عقیقے کے. اگر اس گروی کو چھڑوانا ہے تو عقیقہ کر دیں. علماء فرماتے ہیں پھر یہ اب محسوس کریں کہ تبدیلی کیسی آتی ہے زندگی میں. سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ, السنت حلق رأس المولود الذکر یوم السابعی, سنت یہ ہے کہ سر مڈوایا جائے المولود الذکر, کس کا؟ بیٹے کا. بارک اللہ فیک. ذکر انثی نہیں, لڑکی نہیں. اور کہتے یہ سنت ہے, عجب سی بات ہے. یعنی حدیث میں آیا ہے کہ لڑکی کا سر کے بال نہ مڑواؤ, حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا, تو سنت کیسے پھر؟ نصوص کو علماء نے سامنے رکھا ہے. جب بات سر کے مڑوانے کی تو غلام کا لفظ ہے, اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ شریعت نے ہمیشہ عورت کے تعلق سے, لڑکی کے تعلق سے بالوں کو سنوارنے کا جو ہے نا حکم دیا ہے, اور بال مڑوانے کا صرف ایک راستہ ہے جو جائز ہے, وہ ہے اگر اس کی ضرورت پڑ جائے, یا تو کوئی بیماری ہے یا بال بالکل کمزور ہیں گر رہے ہیں, تو پھر مڑوا کے علاج کے لیے آپ کر سکتے ہیں, لیکن ابتدان نہ کریں. وہ تصدق وزن فضہ, اور ان بالوں کے وزن کے برابر جو ہے وہ چاندی صدقے میں دیں. او ما يعد لهم من ورق النقد, او ما يعد لهم من ورق النقد, یا چاندی کی جگہ جو ہے جو اس کی یعنی برابر مقدار جو ریالوں کے نوٹوں کی ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. زنزونی کے چاندی دیں, ریال بھی اس کے نمل بدلے, وہ آپ دے سکتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جی شیخ صاحب یہی کہا کہ خلاف سنت ہے, لیکن بعض علماء کسی کو واضح دلیل نہیں تو اسے خلاف سنت نہیں کہا جا سکتا, نہیں خلاف اولا کہا جا سکتا ہے, کیونکہ شریعت نے جو ہے ہمیشہ اس کے سوارے کو حکم دیا, اور علماء کا جو فتویٰ ہے معروف, شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ شریعت نے, دین اسلام نے عورت کی یعنی جو حفاظت اور اس کے جو اہتمام کے تعلق سے بات کی, اس میں بال سنوارنے کی بھی بات ہے, اور بال مڑوانا جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے, بلکہ عورت کو منع کیا گیا سر کے بال مڑوانے سے, حرام ہے عورتوں پر سر کے بال مڑوانا, حرام ہے. میں نے کہا کہ عقیقے کے حدیث میں یہ لفظ نہیں کہ لڑکی یا لڑکے کا فرق ہو, لیکن جب نصوص سامنے رکھا علماء نے, یہ عقیقے کی بات سر کے بال مڑوانے ہیں, اس حدیث میں ہے کہ عورت کے لیے جو فیمیل اس کے لیے سر کے بال مڑوانا حرام ہے, تو ایک مستحب کو حرام پہ آگے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب عقیقہ کا حکم ہی ابتداء مستحب ہے تو حرام پر اس کو آگے نہیں ہو سکتا, تو حرام کا حکم زیادہ قوی ہے وہ باقی رہتا ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے. واللہ اعلم.